الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے ولا تخشوهم واخشوني تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ تاکہ میں اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کر دوں. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالی ہم سے حکم فرما رہے ہیں کہ تم نے کسی اور سے نہیں ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا ہے. ڈرنے کے لیے اللہ تعالی نے خشیت کا لفظ استعمال کیا. خشیت کا لفظ جو ہے اس میں ڈر کا پہلو اتنا غالب نہیں جتنا عظمت کا پہلو غالب ہے. اسی لیے نماز پڑھنے والے مومنوں کو حکم فرمایا کہ جی خشیت والی نماز پڑھو. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون کہ کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی نماز کے اندر خشیت رکھتے ہیں. تو خشیت کے اندر خشیت کا معنی ڈر کا بھی ہے مگر خشیت کے معنی میں عظمت کا پہلو غالب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دل میں میری عظمت غالب ہونی چاہیے. اور یہ بڑی نعمت ہے اگر کسی کو اللہ کی خشیت نصیب ہو جائے کہ ہر وقت اس کے اوپر اللہ کی عظمت کا غلبہ ہو. ایسا بندہ پھر گناہوں سے 100% بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عباده العلماء اور بے شک مجھ سے ڈرنے والے میری خشیت رکھنے والے میرے بندوں میں سے عالم ہیں. تو عالم وہ نہیں جو کتابیں پڑھ لے بلکہ عالم وہ ہے جس کے دل میں خشیت ہو. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جس کے دل پر اللہ تعالی گناہوں کے نقصانات کو کھول دے. جس کو جتنا زیادہ گناہوں کے نقصانات سے واقفیت وہ اتنا ہی زیادہ بڑا عالم ہے. تو خشیت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ خشیت کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. اس کے اوپر اللہ کی عظمت کا غلبہ ہوتا ہے. دل چاہتا بھی ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں یہ نافرمانی کر لوں مگر یہ عظمت جو ہے اسے یہ نافرمانی کرنے سے روک دیتی ہے. تو خشیت کا بڑا فائدہ یہ ہے. اور خشیت یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا تخشوهم واخشوني مجھ سے میری خشیت رکھو میری عظمت کو اپنے اوپر غالب کر لو. ولأتم نعمتي عليكم بس پھر دیکھو نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی. تو اللہ کی نعمتوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو کھینچنے کے لیے یہ خشیت بڑی چیز ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ خشیت اللہ کے نبی نے بھی اللہ سے مانگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور دعا آپ دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک خشیعتک اے اللہ میں تجھ سے تیری خشیت مانگتا ہوں. تو یہ بڑی نعمت ہے. ہر مومن کو اس خشیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مگر یہ خشیت ہوتی انسان کے دل میں ہے. حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خشیت انسان کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے. ایک صحابی تھے نماز پڑھ رہے تھے اور نئے مسلمان تھے تو نماز پڑھنے کی تمام جو لوازمات تھے ان سے واقف نہیں تھے. تو نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے اپنے کپڑوں سے کھیلنے لگے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو خشع قلبہ لخشیت جوارحہ, اگر ان کے دل میں خشیت ہوتی تو پھر ان کے ہاتھوں میں بھی خشیت آ جاتی. تو پتہ چلا کہ یہ خشیت انسان کے دل میں ہے. تو خشیت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ, اور یہ خشیت جو ہے اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ دل میں بیماریاں موجود ہیں. جب تک کہ دل میں باطنی بیماریاں موجود, یہ خشیت دل میں آ نہیں سکتی. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دل کے اندر پانچ بڑی باطنی بیماریاں ہوتی ہیں. جو شخص یہ پانچ بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے اس کا دل باطنی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے, پھر خشیت آ جاتی ہے. اور ان باطنی بیماریوں میں سب سے پہلی بیماری جو ہے وہ ہے شہوت. کہ دل کے اندر یہ شہوت غالب کئی مرتبہ ہو جاتی ہے, پھر کوئی خشیت نہیں. جب انسان شہوت کے اندر گم ہوتا ہے, کسی چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا, اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کس مقام پہ ہے, وہ کیا ہے, وہ عالم ہے, وہ کوئی بڑا آدم, کچھ نہیں. شہوت غالب ہے تو انسان جو ہے وہ خشیت غائب, اللہ کی عظمت ختم. تو پانچ باطنی بیماریاں, کہ یہ پانچ باطنی بیماریاں دل سے نکلیں گی تب خشیت دل میں داخل ہوگی. اور اس میں سے پہلی بیماری ہے شہوت کی بیماری. اور آج کا زمانہ شہوت کا زمانہ ہے, شہوت کا بازار گرم ہوا ہوا ہے. آج سے 15-20 سال پہلے شہوت کے ایسے مواقع موجود نہیں تھے جو آج موجود ہے. ہر بندے کو ہر وقت یہ شہوت پوری کرنے کے مواقع موجود ہیں. چنانچہ برطانیہ کی ایک انٹرنیٹ ریسرچ کمپنی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جی 2012 کے اندر اندر 2012 کی دسمبر تک پوری دنیا میں انٹرنیٹ پہ جو ویب سائٹس بنی ان کی تعداد 63 کروڑ 630 ملین. اور وہ کہتے ہیں کہ اس 63 کروڑ میں سے 37% فحاشی کی ویب سائٹس ہیں. یعنی 20-25 کروڑ ایسی ویب سائٹس انٹرنیٹ پہ موجود جس میں صرف میری فحاشی ہے. تو اتنے لوگ پاکستان میں نہیں ہیں جتنی فحاشی کی ویب سائٹس انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. تو آج کے زمانے میں آج تو فحاشی کا دور ہے, بد نظری کا دور ہے, شہوت کا دور ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک سیلولر فون ریسرچ کمپنی کہتی ہے کہ جی پوری دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں, اور 2020 کے اندر ان 7 ارب میں سے 5 ارب کے ہاتھ میں ایسا فون ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ ہی انٹرنیٹ کو دیکھ سکیں گے, یعنی اپنے ہاتھ والے فون پہ انٹرنیٹ کو دیکھ سکیں گے. تو 2020 میں ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون آ جائے گا. تو فحاشی کے جو ذرائع ہیں اور بد نظری کے جو ذرائع ہیں, شہوت پوری کرنے کے ذرائع بہت سارے موجود. تو جب انسان کے دل میں یہ گناہ تو پھر خشیت موجود نہیں ہو سکتی. اور پھر اس کے اوپر آج کے زمانے میں تعلیمی اداروں میں بھی اختلاط زیادہ ہو گیا ہے, آفیسز میں بھی اختلاط زیادہ ہو گیا ہے, ویسے گھروں میں بھی جو پردہ تھا وہ پردہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے شہوت جو ہے وہ بھڑکتی جا رہی ہے. تو دل کی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری یہ شہوت ہے, اور اس شہوت کا دل سے نکل جانا یہ بڑا ضروری ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شہوت جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جوانی کے ساتھ نہیں, نہیں ہے. شہوت کا تعلق جوانی کے ساتھ نہیں ہے. جوان ہوگا, طاقتور انسان ہوگا, مگر اس کو اپنی نگاہ کے اوپر پورا کنٹرول ہوگا. یہ اس شہوت کو غیر شرعی جگہ پہ پورا نہیں کرے گا. اور کئی مرتبہ انسان بوڑھا ہوتا ہے, بال سفید ہوتے ہیں, مگر نگاہ جو ہے وہ شکاری کتے کی طرح ادھر ادھر پڑ رہی ہوتی ہے. تو شہوت کا تعلق طاقت کے ساتھ نہیں ہے, شہوت کا تعلق دل کے ساتھ ہے, دل کی بیماری کے ساتھ ہے. تو یہ شہوت ایسی بیماری کہ جو دل میں خشیت کو آنے ہی نہیں دیتی ہے. اتنی بڑی یہ نعمت ہے اور یہ نعمت اس بیماری کی وجہ سے جو ہے یہ زائل ہو جاتی ہے. کیسے اس شہوت کو کنٹرول کیا جائے؟ نوجوان کی شہوت کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانچ چیزوں میں جلدی کر لیا کرو. اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جب گھر میں بچہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی جلدی کر دیا کرو. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ نوجوان کی شادی جلدی کر دیا کرو. یہ بھی اب معاشرے میں ایک بڑا مرض آتا جا رہا ہے کہ جی جب تک 30 سال کا نہ ہو جائے تب تک والدین ویٹ ہی کرتے رہیں گے, شادی نہیں کریں گے بچے کی. تو ظاہر ہے اس نے پھر اپنی شہوت کسی نہ کسی طرح سے پوری کر لی ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر شادی کا معاملہ پورا نہیں ہو سکتا, کسی وجہ سے یہ شادی رکی بھی ہے, پھر نوجوان کو چاہیے کہ روزے رکھے, ہمت کرے. یہ جو ہمت کرنا ہے نا, ایسے بندے کی حدیث پاک میں بڑی تعریفیں آئی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, وہ تو مجاہد ہے جس نے اپنے نفس کے خلاف کیا اللہ کی اطاعت میں. چنانچہ میڈیکل کالج کی ایک ڈاکٹر اپنے بارے میں خود کہتی ہے, اب تو میڈیکل کالج بھی پڑھ لیا اور عالمہ بھی بن گئی, مگر خود فرماتی ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں 5 سال میڈیکل کالج میں پڑھی, 5 سال میں کسی ایک مرد استاد کو میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. تو نگاہ پہ کنٹرول کرنے والے, اس شہوت کو دبانے والے اس شہوت کو یوں دباتے ہیں. اور آج تو ماشاءاللہ لوگوں کے سامنے نیک ہے اور نگاہ جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہوئی ہوئی ہے, تو کہاں خشیت آئے گی؟ تو دل کے اندر مشائخ نے فرمایا 5 بڑی بیماریاں ہیں, ان 5 بیماریوں کو نکالیں گے تو خشیت داخل ہوگی, کیونکہ خشیت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے. اور اس میں سے ایک ہے انسان کی شہوت اور دوسرا ہے غصہ. یہ غصہ بھی بڑی باطنی بیماری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس انسان کے اندر غصہ ہوتا ہے اس کے جسم میں شیطان اس طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے جب تک غصہ موجود ہے اور یہ باطنی بیماری موجود ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. غصے والا بندہ ظالم بھی ہوتا ہے, غصے والا بندہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے, غصے والا بندہ لوگوں کے دل بھی توڑتا ہے, غصے والے بندے سے ہر بندہ ناراض ہوتا ہے. تو یہ غصہ جو ہے یہ انسان کی اندر کی ساری کیفیات کو جلا کے رکھ دیتا ہے. تو خشیت کیا خاک آئے گی غصے والے میں؟ غصے والے میں تو خشیت آ ہی نہیں سکتی. اس لیے اس غصے کو بھی ختم کرنا یہ بڑا ضروری ہے. بہت بڑی باطنی بیماری ہے. غصے کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے غصے کا آنا جو ہے وہ اتنا برا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغضبوا کما یغضب الناس, میں میرے اوپر بھی غصہ آ جاتا ہے جیسے لوگوں پہ آتا ہے. مگر غصے کا علاج یہ ہے کہ انسان غصے کی حالت میں نہ کوئی الفاظ زبان سے نکالے اور نہ ہی کوئی فیصلہ غصے کی حالت میں کرے. جب غصہ آ جائے تو اس کو اندازہ ہو کہ غصہ ہے, اب وہ غصے کو دور کرنے کی ختم کرنے کی کوشش کرے, پھر فیصلے کرے, پھر الفاظ نکالے. ہمارا غصہ خراب اس لیے ہوتا ہے, ہم غصے میں ظالم اس لیے بنتے ہیں کہ غصہ بھی آتا ہے اور اس غصے کو ہم نکالتے بھی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی جو دوسرے کو گراتے وہ پہلوان. فرمایا نہیں, پہلوان وہ ہے کہ اس کو غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کو دبائے. تو شہوت کو بھی دبانا ہے اور غصے کو بھی دبانا ہے. اور یہ شہوت اور غصے میں زیادہ بڑا جو ہے نا گناہ, یہ غصہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ وقت عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ شہوت جو ہے یہ پھر کم ہو جاتی ہے, بوڑھا بندہ پھر توبہ کر لیتا ہے, مگر یہ غصہ بڑھاپے میں اور بڑھ جاتا ہے. کا تعلق عمر کے ساتھ کوئی نہیں ہے. بیماری میں شہوت ختم ہو جاتی ہے اور بیمار بندہ اپنے غصے میں پھر اور زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے یہ غصہ جو ہے یہ شہوت سے بڑی بیماری ہے, بڑا بوجھ ہے انسان کے. خشیت والے بندے میں غصہ نہیں ہوگا, اس کے اوپر اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول ہوگا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے گزرے ہیں, گھر پہ کسی کی دعوت کی تھی اور جو خادمہ تھی, کنیز جو تھی, گرم گرم سالن لے کے آئی. رکھتے ہوئے سالن رکھنے والی تھی اور سالن غلطی سے حضرت کے اوپر گر گیا. اب نوکر بھی تھی, خادمہ تھی, تو خادمہ پہ تو لوگ غصہ کر لیتے ہیں. اور اتنا گرم گرم ابلتا ہوا سالن اور وہ بھی مہمانوں کے سامنے جو گرا, تو آپ کو غصہ آ گیا اور اس خادمہ کو بھی پتہ چل گیا کہ غصہ آ گیا. مگر خادمہ بھی جانتی تھی اللہ والے ہیں, بہت دیر غصہ رہے گا نہیں. اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی, والکاظمین الغیظ, اور غصے کے پی جانے والے. اب وہ جیسے ہی آیت پڑھی تو ان کا غصہ ختم ہی ہو گیا بالکل, کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے الفاظ آ گئے, والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے. پھر آگے پڑھتے, والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرنے والے. تو آپ نے فوراً ایسی خشیت تھی, فوراً فرمایا ہاں ہاں میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر آگے پڑھتی ہے, واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں. اس آیت کو سن کے کہتے ہیں کہ اچھا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. اللہ, یہ خشیت والوں کا غصہ یہ ہوتا ہے. تو خشیت جو ہے انسان کے قلب میں ہوتی ہے, دل میں ہوتی ہے. جب تک اس دل کی بیماریاں نکلیں گی نہیں, تب تک یہ خشیت داخل نہیں ہوگی. تو پانچ بڑی بیماریاں, ایک ہے شہوت, اور دوسرا ہے غصہ, اور تیسرا ہے بخل. بخل بھی بڑی بیماری ہے. اردو میں بخل کا ترجمہ ہے کنجوسی. کبھی کبھی بچے کہتے ہیں نا کنجوس, مکھی چوس, وہ والی کنجوسی. تو بخل کا ترجمہ ہے کنجوسی. مگر بخل وہ ہر وہ بندہ نہیں ہے جو خرچ نہیں کرتا. بخل کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خرچ کرتا بھی نہیں ہے, خرچ کرنے کا شوق بھی نہیں رکھتا ہے. شوق ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک یہ شوق نہیں ہوگا نا کہ میں غریبوں پہ خرچ کروں, اور جب تک یہ شوق نہیں ہوگا میں رشتہ داروں پہ خرچ کروں, جب تک یہ شوق نہیں ہوگا کہ ہاں جی میں اپنے مسلمان بھائیوں پہ خرچ کروں, اس کو جب خرچ کرنے کا شوق نہیں ہوگا وہ بخل ہوگا. پیسے بالکل بھی نہ ہو, غریب سے غریب انسان ہو, شوق تو رکھ سکتا ہے. اور جب تک یہ خرچ کرنے کا شوق نہیں ہوگا, خشیت آ ہی نہیں سکنے کی نہیں آ سکتی. اللہ تعالی نے فرما دیا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز, یہ اللہ تعالی ہرگز فرما رہے ہیں, ہرگز نہیں آ سکتی نیکی جب تک کہ وہ چیز نہ خرچ کر دو تم جو تمہیں محبوب ہو. تو نیکی آ ہی نہیں سکتی. تو یہ بڑی بیماری ہے دل کی, یہ دل کی بڑی بیماریوں میں سے بڑی بیماری ہے. بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا, غریب آدمی تھا, بنی اسرائیل میں قحط آ گیا. حدیث پاک میں آتا ہے بڑا اس کو اپنے غم ہوا کہ میں کچھ کروں اپنی قوم کے لیے, مگر غریب ترین انسان تھا, خود بھی قحط میں پھنسا ہوا تھا. گھر سے باہر نکلا تو ایک ٹیلہ دیکھا, چھوٹا سا پہاڑ دیکھا. دل میں آیا کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا ہوتا اور میرا ہوتا نا, تو یہ پورا پہاڑ ہی میں اپنے قوم پہ خرچ کر دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سونے کا پہاڑ خرچ کرنے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا. دل میں تو شوق ہو بندے کے. اور بخل جس کے اندر ہوگا, اس کو دنیا جمع کرنے کا شوق ہوگا, وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا بنے گا. اور دنیا کو پسند کرنے والا اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والا جو ہے, اس کو بڑی بڑی برائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی کبھی اچھائی کے ساتھ نہیں دیکھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا کو بنائی ہے, ایک مرتبہ بھی اس دنیا کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا جیفتن، دنیا مردار کی مانند ہے، مرے ہوئے جانور کی طرح ہے. یہ دنیا کی ساری رنگینیاں اور یہ دنیا کی ساری چیزیں جن سے ہم بہت مرعوب ہو جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں اور یہ جائیدادیں جس پہ ہم لڑتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ مردار ہیں. حدیث پاک میں ہے الدنیا جیفت وطالبوها کلاب، اور اس کا طلبگار جو ہے وہ کتا ہے. اور حدیث پاک میں ایسے الفاظ اور کسی گناہ والے کے لیے استعمال نہیں ہوئے جتنا اس دنیا سے محبت رکھنے والے کے لیے استعمال ہوئے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے نا اسے اور بھگا، اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے اسے اور بھگا، اور جو تیرے سے بے رغبتی اختیار کرے تو اس کی خدمت کر. تو یہ دو آرڈرز اس دنیا کو اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں کہ جو پیچھے بھاگے گا دنیا کے پوری زندگی بھاگتا رہے گا. اس دنیا کا غم اس کو لے کے، وہ دنیا کا غم لے کے اس دنیا سے جائے گا، غم سے کبھی دل خالی ہی نہیں ہوگا دنیا کے پیچھے بھاگنے والا. اور جو بے رغبت اختیار کرے گا، ٹھیک ہے جی جو اللہ نے دیا میں اس پہ راضی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب دنیا خدمت کرے گی. اور خشیت والے بندوں کی خاص نشانی یہ ہے کہ دل میں دنیا کی کوئی رغبت نہیں ہوتی. حضرت اقبال ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا نواب صاحب. نواب صاحب نے حضرت کو اس زمانے میں، یہ 1800s کی بات ہے، جس زمانے میں ایک استاد کی تنخواہ 3 روپے ہوتی تھی، اس زمانے میں حضرت کو 1,00,000 روپے کا منی آرڈر بھجوایا دکھانے کے لیے کہ میں بڑا نواب صاحب ہوں. حضرت نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ اپنی بڑائی دکھانا چاہ رہا ہے، تو وہ منی آرڈر حضرت نے واپس کر دیا. تو بندہ حیران ہو گیا کہ کوئی دنیا میں ایسا ہے جو 1,00,000 روپے کا منی آرڈر واپس کر دے، ہدیہ واپس کر دے، اتنی بڑی نعمت واپس کر دے. اور نواب صاحب کو غصہ بھی آیا کہ جو چیز میں دکھانا چاہ رہا تھا اپنا مال، انہوں نے اس کی کوئی قدر ہی نہ کی. تو انہوں نے وہ منی آرڈر واپس بھیج دیا اور اس پہ پیچھے لکھ دیا کہ حضرت اسے قبول کر لیں، آپ کو کبھی کوئی ایسا مرید نہیں ملے گا جو آپ کو 1,00,000 روپے ہدیہ کرے. تو حضرت کے پاس وہ آ گیا، حضرت نے وہ پھر واپس کر دیا اور اسی کے پیچھے پھر لکھ دیا کہ تجھے بھی کوئی ایسا پیر نہیں ملے گا جو تیرے 1,00,000 روپے تجھے واپس کر دے. تو جن کے دل میں خشیت ہوگی دنیا ان کے دل میں گھر نہیں بنا سکتی ہے، وہ خرچ کرنے والے لوگ ہوں گے. تو خشیت دل میں داخل اسی وقت ہوگی جب دل کی یہ 5 بڑی بیماریاں دل سے نکلیں گی. اور دل کی 5 بڑی بیماریوں میں سے 1 بڑی بیماری ہے شہوت، اور 1 بڑی بیماری ہے غصہ، اور 1 بڑی بیماری ہے بخل کنجوسی، اور 1 بڑی بیماری ہے حسد. اور یہ بیماری بہت بڑی بیماری ہے. باقی بیماریاں تو دل میں ایمان کو داخل نہیں ہونے دیتی، باقی بیماریاں تو دل میں خشیت کو داخل نہیں ہونے دیتی، یہ ایسی بیماری ہے جو دل کے ایمان کو کم کر دیتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ بات نہیں، بیماریوں میں بڑے ہونے کا بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ یہ تو بہت بڑی بیماری ہے. اور یہ حسد کا جذبہ لے کے ہم پھر رہے ہوتے ہیں، نظر نہیں آتا کہ چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ میں حاسد ہوں، مگر یہ ایک آگ ہے جو اندر لگی ہوئی ہوتی ہے. تو عام طور پہ آگ بھی نظر آتی ہے، اور آگ نہیں نظر آتی تو دھواں نظر آتا ہے، اور یہ ایسی آگ جو اندر ہوتی ہے کسی کو نظر نہیں آتی مگر ہوتی ضرور ہے. اسی لیے اللہ والوں نے اس کی نشانی بتائی ہے کہ یہ اندر اس وقت ہوتی ہے جب انسان دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر جو ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے یہ نعمت چھین لی جائے. یہ جو جذبہ آ جاتا ہے نا کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ ہو، یہ جذبہ جو ہے یہ نشانی ہے کہ دل میں حسد ہے. بلکہ اس کی ایک اور نشانی مشائخ نے بتائی کہ اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ جب دوسرے کی نعمت ضائع ہو جاتی ہے اور دل سکون محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، یہ بھی بڑی نشانی ہے کہ دل میں حسد تھی، کہ نعمت کو ضائع ہوتے ہوئے دوسرے کے پاس جو نعمت تھی وہ ضائع ہو گئی، اب دل خوش ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اندر حسد ہے، تو یہ آگ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد تمہارے کیے ہوئے اعمال کو کھا جاتی ہے، حسد تمہارے کیے ہوئے اعمال کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور آج اس حسد کی وجہ سے ہم کبھی کسی سے اس کی چگلی کر رہے ہیں تو کبھی کسی سے، جس سے حسد ہے اس کی برائیاں کسی سے کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس مستحق نہیں تھا، ویسے ہی مل گئی اس کو یہ نعمت. دیکھنا اب بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ قابل ہی نہیں تھا اس نعمت کے. مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن خیر خواہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر خواہی کا سبق دیا، فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، جہاں دین ہوگا وہاں خیر خواہی ہوگی. تو مومن جو ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے دوسرے کا، ہر ایک کی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے، ہر ایک کی بھلائی میں اس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خشیت سے بھر دیتے ہیں، اس کو نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں. کسی نے ہمارے حضرت سے پوچھا کہ حضرت بڑا دل میں حسد ہوتا ہے تو کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ جس کے لیے حسد ہوتا ہے نا اس کے لیے دعائیں کیا کرو، تو اس سے حسد تمہاری ختم ہو جائے گی. تو دل کے اندر پانچ بڑی بیماریاں یہ نکلیں گی تو خشیت آئے گی، شہوت، غصہ، بخل اور حسد. اور یہ حسد جو ہے یہ بیماریوں میں سے بڑی بیماری ہے. ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب تم اپنے دشمن کے لیے اپنے دل میں رحم محسوس کرو، اتنی خیر خواہی آ جائے کہ جب تم اپنے دشمن کے لیے اپنے دل میں رحم محسوس کرو، اس وقت سمجھ لینا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے. مگر یہ حسد اتنی جلدی نکلتی نہیں ہے. اس حسد کو نکالنے کے لیے کسی نہ کسی جگہ جا کے رگڑے لگانے پڑتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے نکلتی نہیں ہے. زندگی بھر علم پڑھتے پڑھتے گزر جاتی ہے مگر یہ حسد نکل نہیں پاتی. اللہ اکبر، یہ ایسی بات نہیں، بیماری ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں کسی حاسد کا. فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، اس نے بڑی عبادت کی، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ، حضرت بھی سناتے ہیں کہ آدمی نے بڑی عبادت کی، خوب عبادت کرنے کے بعد آخر کو اس کو غیب سے آواز آئی کہ میرے بندے تو نے اتنی عبادت کر لی، اب جو مانگے گا میں عطا کر دوں گا. اب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جنگل میں عبادت کرنے چلے گیا تھا اور اتنی اس نے عبادت کی، تو جب اس کو یہ غیب سے آواز آئی تو اس نے کہا کہ یا اللہ، بس میں چاہتا ہوں کہ ہر روز میرے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے، رزق کی پریشانی ہے، یہ پریشانی حل ہو گئی تو پھر میں عبادت میں لگ جاؤں گا. واپس اپنے گھر آیا، اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتحال بنا دی کہ ہر روز اس کے گھر پہ کسی نہ کسی انداز میں ایک ہانڈی آ جاتی کھانے سے بھری ہوئی، پوری گھرانہ جو ہے وہ کھانا کھا لیتا. گھر کے سامنے لوگ رہتے تھے، ان کو بڑا محسوس ہوا کہ جی غریب آدمی کھانا پینا کبھی ہوتا نہیں تھا، اب تو ہر روز ان کو کھانے مل رہے ہیں، کرتے کیا ہیں، کرتے بھی کچھ نہیں ہے. تو بڑا ہی ان کو پریشانی ہوئی اس چیز سے. تو گھر کی عورت نے شوہر سے کہا کہ تو معلوم کر کیا کیا ہے انہوں نے، یہ کیسے مل گئی، اس قابل تو نہیں تھے کہ ان کو یہ مل جائے ایسی نعمت. تو بڑی حسد اس کو محسوس ہوئی. آدمی بھی پیچھے پڑ گیا کہ جی معلوم تو کرو نا کیسے یہ ہر روز کھانے مل رہے ہیں. تو آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چل گیا کہ یہ جنگل میں گیا تھا اور اس نے خوب عبادت کی، خوب عبادت کرنے کے بعد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کو ایک آواز آئی کہ جی اب جو مانگے گا مل جائے گا. تو اس نے کہا کہ جی مجھے ہر روز کھانے کا بندوبست ہو جائے. تو بیوی نے کہا کہ بس اب تو بھی تیار ہو جا جنگل جانے کے لیے. اب وہ تیار ہو گیا اور جنگل پہنچ گیا. خوب عبادت کر رہا ہے، صبح شام عبادت میں لگا ہوا ہے، کر کر کے مہینوں گزر گئے، آخر کو وہ وقت آ گیا جب اسے بھی غیب سے آواز آ گئی کہ ہاں جی اب جو تو مانگے گا وہ تجھے مل جائے گا، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا وہ جو سامنے والے کو ہانڈی ملتی ہے نا وہ کسی طرح سے ختم ہو جائے. تو یہ حسد جو ہے یہ عجیب و غریب بیماری ہے. تو دل کے اندر پانچ بیماریاں بہت بڑی، اور ایک ہے شہوت، اور دوسرا ہے بخل، تیسرا ہے غصہ، اور چوتھا ہے حسد، اور پانچویں جو ہے وہ واقعی سب سے بڑی بیماری، اور وہ ہے تکبر، عجب اور تکبر. کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے. یہ تکبر جو ہے یہ انسان کو اللہ کے سامنے گرا دیتا ہے. اتنا یہ شدید گناہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. اتنا سا بھی اگر تکبر دل میں ہوا جنت میں داخلہ ممکن نہیں. تو واقعی باطنی بیماریوں میں سے یہ بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے. تو جب تک یہ بیماری دل میں ہے تب تک انسان جو ہے وہ اللہ کے نزدیک یہ جو خشیت ہے یہ داخل دل میں نہیں ہو سکتی. کیسے پتہ چلے کہ انسان کے اندر یہ تکبر ہے؟ انسان کے تکبر کی نشانی ہے یہ بڑی چھپی ہوئی بیماری، اتنی آسانی سے نہیں پتہ چلتی ہے کہ یہ ہے، دوسرے بندے کو بھی نہیں پتہ چلتی ہے، اور کئی مرتبہ انسان کو خود بھی نہیں پتہ چلتی ہے کہ یہ بیماری میرے اندر موجود. مگر اس بیماری کی ایک نشانی ہے کہ انسان کے پاس جو بھی نعمت ہوگی وہ دوسروں کے اوپر ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرے پاس یہ چیز ہے. حسن و جمال ہوگا تو وہ چاہے گا کہ اس حسن و جمال کی تعریف ہو، اس کو عجب کہتے ہیں. مال ہوگا تو وہ چاہے گا کہ لوگ اسے کسی طرح سے دیکھیں اور تعریف کریں. عہدہ ہوگا تو وہ چاہے گا کہ میرے اس عہدے کی تعریف ہو. یہ جو لوگوں کے اندر تعریف کا خواہاں ہاں ہونا ہے یہی تکبر ہے، اسی کو عجب کہتے ہیں. بلکہ کئی مرتبہ انسان کے اندر عبادت کا شوق ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس عبادت کو دیکھیں اور میری تعریف کریں. اور اگر یہ شوق آ گیا، اور بڑا چھپا ہوا شوق ہوتا ہے، ایسے آسانی سے پتہ نہیں چل جاتا ہے، کرنے والے کو بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں یہ چاہ رہا ہوں، مگر یہ فطری طور پہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے کہ جی لوگ تعریفیں کریں. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول، آپ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے آپ تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں رکھا. تو جب تک انسان اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں تب تک اللہ تعالیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، تب تک یہ خشیت آ ہی نہیں سکتی. تو یہ جب تک دل میلا ہے تب تک خشیت آ ہی نہیں سکتی، تب تک انسان سوچے بھی نہ کہ میں اللہ کے قریب ہوا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے ابراہیم تو اپنے دل کو دھو لیا کر. حضرت ابراہیم نے عرض کیا اللہ دل کو کیسے دھو، یہاں تو پانی بھی نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے ابراہیم یہ دل جو ہے یہ پانی سے نہیں دھلتا، یہ دل جو ہے یہ ندامت کے نکلے ہوئے آنسوؤں سے دھلتا ہے. تو یہ دل میں جو بیماریاں ہم لے کے بیٹھے ہیں ان سے توبہ کرنی ہوتی ہے، ان کو چھوڑنا ہوتا ہے. اللہ سے رو رو کے اللہ والے مانگتے ہیں تب جا کے یہ خشیت ملتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے اور گناہ کے چھوڑنے کے اوپر آپ گفتگو فرما رہے تھے. ایک صحابی پہ بڑا اثر ہوا تو چیخ چیخ کے رونے لگے، تو باقی صحابہ کرام نے اس کو روکا کہ اللہ کے بندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واعظ فرما رہے ہیں تو ایسے زور زور سے چیخ چیخ کے رو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، اس کا رونا اتنا قبول ہوا ہے اللہ کے یہاں کہ اگر اس کی توبہ کو تم سب کے اوپر تقسیم کیا جائے اللہ تعالیٰ تم سب کی مغفرت کر دیں گے. تو یہ انسان کے دل میں جب باقی آتی ہے, جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له, جس نے گناہوں سے توبہ کی وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. تو گناہ سے سچی توبہ یہ انسان کے دل کو دھونے کے لیے بہترین چیز ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں صبح توبہ شام توبہ لپے میرے مدام توبہ, صبح توبہ شام توبہ لبے میرے مدام توبہ, بے اثر ہو یا با اثر ہو اپنے کرنے کا کام توبہ. کہ جس نے ذمہ لے لیا اپنے کہ جی میں صبح شام توبہ کروں گا, پھر یہ دل پاک ہو جاتا ہے, یہ باطنی بیماریاں نکل جاتی ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, سات مرتبہ سنا. کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا, اس کا نام تھا ذی الکفل, اور الکفل جو تھا امیر تھا اور بدکار تھا, گناہ کرتا تھا, زنا کرتا تھا, ہر رات زنا کرتا تھا. سالوں سے اس کی یہی عادت تھی, اللہ نے اس کو مال دیا تھا, مختلف عورتوں کو پیسے کے ذریعے سے خریدتا اور ان کے ساتھ یہ زنا کرتا اور ہر رات یہ عمل کرتا اور کئی سال تک کرتا رہا. ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر ایک عورت کو کھڑا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ بھی اسی کام کے لیے آئی ہے, تو باہر نکلا اور جا کے پوچھا کہ ہاں تو اسی کام کے لیے آئی ہے؟ تو کہنے لگی ہاں اسی کام کے لیے آئی ہے. اس نے کہا کتنے پیسے لے گی؟ اس نے کہا 60 دینار لوں گی. الکفل نے 60 دینار نکالے اور اس عورت کو دے دیے اور کہا کہ کل شام آ جانا. یہ چلی گئی اور اگلے دن شام کو آ گئی, الکفل کے گھر میں داخل ہوئی اور آ کر قریب بیٹھ گئی. الکفل اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ رہے تھے. اس نے کہا میں نے تجھے پیسے پورے نہیں دیے کہ تو رو رہی ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ تو نے پیسے نہیں دیے, اس لیے رو رہی ہوں کہ میں یہ کام کرتی نہیں ہوں, زندگی میں پہلی مرتبہ کر رہی ہوں, کیونکہ پیسے کی اتنی شدید ضرورت آ گئی تھی کہ جسم بیچنے پہ مجبور ہو گئی. یہ کہہ کے پھر رونے لگی. پھر کہتی ہے کہ اس بات پہ بھی رو رہی ہوں کہ پوری زندگی اللہ نے مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھا, آج میرا مالک مجھے تیرے ساتھ یہ کام کرتے ہوئے دیکھے گا. اللہ اکبر. اب الکفل بھی حیران کہ زندگی میں پہلی مرتبہ کر رہی ہے یہ گناہ اور اتنا اس کو فکر ہے کہ میں اللہ کو ناراض کر رہی ہوں, میں تو زندگی بھر یہ گناہ کرتا رہا تو مجھے تو ایسی کوئی فکر نہیں ہوئی. تو پریشان ہو گیا, ذرا غم اس کو آ گیا. پھر وہ عورت کہتی ہے کہ اگر آج اللہ نے مجھے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ کہہ کے پھر رونے لگی. اب الکفل کو اور غم ہوا. اس نے کہا کہ دیکھ پوری زندگی یہ گناہ کرتی ہے, پوری زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے گناہ کیا اور اس کو اتنا اللہ کے عذاب سے ڈر ہے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا, اور میں نے پوری زندگی یہ گناہ کیا تو مجھے تو واقعی کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا. یہ سوچ کے اس کو بڑا غم ہوا. تھوڑی دیر بعد اس عورت سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو چلی جا, میں تجھے 60 دینار بھی دیتا ہوں اور میں تیرے ساتھ یہ غلط کام بھی نہیں کرتا. تو وہ عورت اٹھ گئی اور اٹھ کے جانے لگی. ابھی دروازے پہ پہنچی تھی تو اس نے پیچھے سے آواز لگائی کہ ایک بات اور سنتے ہوئے چلی جا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا آج سے میں بھی نیت کر رہا ہوں کہ اب یہ غلط کام کبھی نہیں کروں گا. عورت چلی گئی. اللہ کی شان اسی رات اس الکفل کا انتقال ہو گیا. لوگ جانتے تھے سالوں سے گناہ کرنے والا, سالوں سے بدکاری کرنے والا. کسی نے کہا زانی فوت ہو گیا, تو کسی نے کہا بدکار فوت ہو گیا, تو کسی نے کہا گناہگار فوت ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سب کی زبانوں کو بند فرما دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر پہ اوپر لکھ دیا, دروازے پہ لکھ دیا غفر اللہ للکفل, اللہ نے اس الکفل کی مغفرت کر دی. زندگی بھر گناہ کیے, آخری رات جو زندگی تھی اس میں بھی سچی توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا. تو یہ دل پاک ہوتا ہے جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی خشیت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و حوس نے مار ڈالا ہے، بھکاری وہ جسے حرص و حوس نے مار ڈالا ہے، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے
آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا. سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما, اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما, اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما, میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما, اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, اے اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما, میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم زندگی گزار بیٹھے
دل سے آ کر بیٹھے. اے اللہ کوئی اور جائے پناہ نہیں, اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اے اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرما. اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ کسی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ نہیں اس سے پوچھا جاتا کہ کیا لے کے آئے ہو, اللہ اس سے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا لینے آئے ہو. اللہ آپ کے دربار میں ہمیں ہمارے پیش کرنے کے لیے کوئی نیک عمل نہیں, اے اللہ آپ کی رحمت لینے کے لیے حاضر ہے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اے اللہ ہمارے لیے اپنی اصلاح کرنا بڑا مشکل, اللہ آپ کے لیے اس دل کو پاک کرنا بڑا آسان. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ دلوں کو پاک کر دیجئے, اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما, اللہ تیرے کمزور بندے ہیں, اللہ اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں, اللہ رات توبہ کرتے ہیں, صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں. اے اللہ دو قدم آگے بڑھتے ہیں, کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. میرے مالک ہماری اس خستہ حالت پر رحم فرما, اللہ ہماری اس خستہ حالت پر رحم فرما. اے اللہ اس در کے سوا کوئی اور در بھی نہیں, میرے مالک کہاں جائے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما, اللہ در سے دور نہ فرما. اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں, میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں. اللہ اپنے در سے دور نہ فرما, اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اللہ میں نیک نہ بن سکا, اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں. اللہ نیک نہ بن سکا, اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں. اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی دلوں کو زندہ فرما, اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ آپ کے محبوب کریم تھے, انہوں نے اپنے ساتھیوں سے قریش مکہ سے انہوں نے کہہ دیا لا تسریب علیکم اليوم. اللہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریم تھے, انہوں نے بھی اپنے بھائیوں سے کہہ دیا لا تسریب علیکم اليوم, کہ تم پر آج کوئی گناہ نہیں. میرے مالک آپ تو سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہیں, اللہ آپ بھی فرما دیجئے لا تسریب علیکم اليوم. اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ کرم کے فیصلے فرما. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے. اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اے اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور تم سوالی کو انکار نہ کرو. اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو انکار نہیں کرنا, تو اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در پہ سوالی ہیں. میرے مالک انکار نہ کیجیے, اللہ انکار نہ کیجیے. اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا لوگ مختلف علاقوں سے جمع ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے, آپ ان کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں. میرے مالک آج بھی مغفرت کا اعلان فرما دیجیے, اللہ مغفرت کا اعلان فرما دیجیے. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں میرے مالک ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے مگر اللہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہے، اے اللہ اپنی شہوت کے ہاتھوں مجبور ہے، اللہ اپنے غصے کے ہاتھوں مجبور ہے، اے اللہ اپنی حسد کے ہاتھوں مجبور ہے، اے اللہ تیرے لٹے ہوئے بندے اللہ تیرے در پہ حاضر ہیں، میرے مالک لٹے ہوئے پر رحمت کی نگاہ فرما، اللہ کبھی نفس نے لوٹا کبھی شیطان نے لوٹا، اے اللہ لٹ لٹ کے تیرے سامنے حاضر ہے، اے اللہ دنیا داروں کو دیکھا لٹے ہوئے پر رحمت کا معاملہ کر دے، اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، میرے مالک اپنے لٹے ہوئے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما، میرے مالک نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ ہم تجھے تیرے ان نیک بندوں کا واسطہ دیتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر تجھے مناتے ہیں، اللہ ان کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی زندہ فرما، اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی اپنے مقربین میں شامل فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ ہمارے قریبی ساتھی ہیں اے اللہ وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اکابرین میں سے بڑے بزرگ ہیں اللہ، اے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ دور بیٹھے جو ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اللہ اندرونی بیرونی ہر قسم کے خلفشار سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، میرے مالک ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلی درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔